أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مباركه جو اکثر و بیشتر سیرت النبی کی تقاریر میں لازم الکوٹ کی جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اسوہ حسنہ. اب خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کس اعتبار سے؟ دین کو قائم کرنے کی عملی جد و جہد، غزوہ احزاب کے جو نازک ترین موقع تھا، مدینہ کی چھوٹی سی بستی اور 12,000 کا لشکر جو ہے، گویا کہ وہ شمع توحید جو ایک شمع جل رہی ہے اس کو گل کرنے کے در پہ، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس لیے کہ وہ تو آئے تھے گویا کہ پوری جو جتھے تھے ان کے پوری جمعیت فراہم کر کے کہ آج تو ہم جو ہے اس مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ ایسی آندھی چلی اور پھر ساتھ یہ کہ ان کے خیموں میں آگ لگ گئی، ان کے گھوڑوں کے سومیں تو لے آ کر جو بہت سے لوگ جو ہے زخمی ہوئے، مارے گئے، کچلے گئے. اب یہ کیفیت ہے، اور اس میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ. پھر اسوہ حسنہ کیا ہے کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو شدید قحط کا عالم تھا، اور ظاہر ہے کہ مدینہ کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، فوجیں چاروں طرف پڑی ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کدال اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے خندق کھولنے میں مشغول تھے. صحابہ کرام میں سے چند آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور اب اتنی نقاہت ہو گئی ہے اور اتنا جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے ہمارا پیٹ جو ہے وہ کمر کے ساتھ لگ چکا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے جو ہے پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں پیٹ کے اوپر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھایا تو وہاں بھی دو پتھر بندے ہوئے تھے. اس لیے کہ اصل میں یہ بھوک کی جو شدت ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی کمر دو ہی ہو جاتی ہے، لہذا وہ ٹیکنیک اس وقت استعمال کیا کرتے تھے، کپڑے کے اندر کچھ پتھر رکھے اور اس کو باندھ دیا کمر کی، گویا کہ کچھ ہو ایک سہارا مل جائے. تو ایسا نہیں تھا کہ حضور کہیں خیمے کے اندر بیٹھے ہوں، استراحت فرما رہے ہوں، لوگ جو ہیں وہ کوئی ٹانگیں دبا رہا ہو اور کوئی موچل چل رہا ہو، کوئی مکھیاں ہٹا رہا ہو، کوئی پنکھے جھل رہا ہو. یہ کیفیت جو ہمارے یہاں پیروں کی ہوتی ہے، اور جس طرح وہ خدمت کرواتے ہیں اپنے لوگوں سے، اور وہ خدمت جو ہے جسمانی بھی اور ساتھ کے ساتھ مالی بھی اور جاگیری بھی، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ ہے اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ خود شریک ہیں اس عملی طور پر اس کام میں کہ جس میں بقیہ صحابہ کرام بھی شریک ہیں. کوئی امتیازی حیثیت حضور کو حاصل نہیں تھی. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یقیناً یہ اسوہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کا امیدوار ہے، آخرت کی اجر کا طالب ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے بہت کثرت کے ساتھ. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اب جب مومنوں نے دیکھا ان لشکروں کو، 12,000 کا لشکر پڑا ہوا، ایک تو رد عمل آ چکا منافقین کا کہ ہم سے فراڈ کیا اللہ نے اللہ کے رسول نے، ما بعد اللہ و رسوله الا غرورا، ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکے پر مبنی تھا، غلط وعدہ تھا. مومنون وہی حالات ہیں، لیکن مومنون کی زبان پر کیا ہے، قالوا هذا ما بعد اللہ و رسوله، مومنوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے، ہمیں تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس رستے میں بڑی مشکلات آئیں گی، تمہیں جانوں کی قربانی دینی پڑے گی، مال کا نقصان اٹھانا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تمام چیزیں پہلے بتا دی گئی تھی، تو یہ تو بعین ہی وہی کچھ ہمیں پیش آ رہا ہے جس کی خبر دی تھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، ایک جیسے حالات، لیکن منافقین کا طرز عمل کیا تھا اور اہل ایمان کا طرز عمل کیا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کے ایمان اور تسلیم و رضا ہی کی کیفیت میں اضافہ ہوا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مومنوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے باندھا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، بے ایمانہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا اس سے بڑی سعادت کا کوئی تصور تو نہیں کر سکتے، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ ہمیں بھی موقع ملے اور ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے طرز عمل میں اور اپنے طرز سوچ میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کی، جو ایمان کی کیفیت تھی، جو اس کے اندر گہرائی تھی، وہ اسی طرح قائم رہی، لیجزی اللہ صادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی بھرپور جزا دے دے، ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم، منافقوں کو عذاب دے کہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، ان اللہ کان غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور مشرکین کا جو 12,000 کا لشکر تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے مردود کر دیا، رد اللہ، رد کر دیا ان کو کہ وہ واپس لوٹ گئے اسی طرح غیظ و غضب اور غصے کی کیفیت کو اپنے اندر لیے ہوئے، لم ینالوا خیرا، اور جو ارادہ لے کر آئے تھے کہ ہم اس شب رسالت کو گل کر دیں گے اس کی طرف رسائی تو ہوئی نہیں، مدینہ کی بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے، 12,000 کا لشکر جو ہے وہ تو اگر گویا کہ کہیں حملہ کر دیتا تو کتنی آبادی تھی مدینہ کی، تو انہیں کوئی خیر حاصل نہیں ہے، وکفا باللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرنے والا ہے مومنوں کا قتال کے ذمہ، اس کی طرف سے مدد آتی ہے، وکان اللہ قوی عزیزہ، اور کون سی مدد آئی تھی، تیز و تند ہوا اللہ نے بھیجی اور وہ جھکر چلا، اور پھر یہ کہ جو اس میں فرشتوں کی مدد بھی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی، وانزل الذین ظاہروہم من اہل کتاب من سیاصیہم، اس کے بعد یہ جو تین وہاں گروہ آباد تھے یہودیوں کے، ان میں سے ایک گروہ رہ گیا تھا بنو قریظہ، اب یہ ان کا انجام ہے، اصل میں اس موقع پر اس سے پہلے ان کے دو گروہ وہ تھے کہ جن کو جلاوطن کر دیا گیا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر بنو قینقاہ نے غداری کی انہیں نکال دیا، غزوہ احد کے موقع پر بنو نذیر نے غداری کی ان کو نکال دیا، اب صرف ایک قبیلہ رہ گیا تھا، انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کردار ادا کیا اور اعلان کر دیا کہ ہمارا اور محمد کا کوئی معاہدہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ گویا کہ اس سے بڑا دھوکہ جو ہے عین حالت جنگ میں جو ایک پیکٹ ہوا ہوا تھا، جو ایک معاہدہ تھا، اس سے دستبردار ہو جانا اس سے بڑا جرم کوئی نہیں، لہذا ان کو سزا دی گئی، اور تورات کے اندر جو سزا تھی غداروں کی وہ سزا دی گئی، وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاصیہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیچے اتار لیا وہ اپنے قلعوں کے اندر جو تھے، وہ تقریباً 20 دن جو ہے انہوں نے محاصرے کی کیفیت میں رہے، اپنے دروازے بند کر لیے، ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو بہت کچھ ہے اور آخر کب تک بیٹھیں گے محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ 20 دن گزر گئے اور ان کے بعد جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ سفید کپڑے جو ہے ہاتھ میں لے کر گویا کہ امن کی علامت کے طور پر باہر نکل آئے کہ ہمیں قید کر لو، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، وہ قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب پیدا کر دیا تھا، فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اور ان میں سے ایک گروہ وہ تھے کہ جس کو اے مسلمانوں تم نے پھر قتل کیا، اور یہ روایات میں ہے کہ تورات طلب کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اب یہ یہودی ہو نا تم تورات کو مانتے ہو، تورات میں جو غداروں کی سزا ہے وہ غداروں کی سزا تم کو ملے گی، اور پھر یہ کہ یہودیوں میں سے جو پورا قبیلہ تھا ان میں سے سوائے عورتوں کے، بچوں کے اور بوڑھوں کے، باقی سب کو قتل کر دیا، یہ تورات کی شریعت کی سزا نہیں تھی، اب یہودیوں کے دلوں کے اندر جو ناسور ہے، جو آج مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے اور شدید ترین نفرت ہے، اس کی بنیادیں تو یہ ہے کہ ان کو ان کی شریعت کے مطابق محمد نے سزا دی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حکم بنا دیا تھا حضرت سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تورات طلب کیا، فیصلہ سنا دیا، واورثکم وتأسرون فریقا، اور بعضوں کو تم نے پھر قید کر لیا، ظاہر ہے کہ بیوی اور بچوں کو پھر انہیں اجازت دے دی تھی اس دنوں کے بعد کہ یہاں سے جو سامان تم لے کر جا سکتے ہو، بچے تھے ان میں، خواتین تھی اور بوڑھے تھے، کہ وہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ پھر تمام جا کر خیبر میں آباد ہوئے تھے، واورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جو 12 یہودی قبائل اپنے پاس بہت ہی ساز و سامان بھی تھا اور گھر بھرے ہوئے تھے، وہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو اس کا وارث قرار دے دیا، مال غنیمت حاصل آیا، ان کے مال بھی، ان کے گھر بھی، وہ ارض لم تطؤوها، اور ایک ایسی سرزمین بھی، یہاں مراد ہے ارض خیبر، کہ جو ابھی تو اگرچہ اس پر مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے پھر مسلمان وہاں غالب ہو گئے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بھاری دروازہ تھا، وہ انہوں نے اکھاڑا اور اس کو ہاتھ میں لیا اور تلوار لے کر جو ہے وہ بہت سی ان کی بہادری کے قصے جو ہیں اس غزوہ خیبر کے حوالے سے بہت مشہور ہیں. وقال اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن حیات الدنیا وزینتہا، اگر تم اس دنیا کی زندگی اور یہاں کی زیب و زینت، یہاں کے روپیہ پیسہ مال و دولت کی طلبگار ہو، بڑے سخت الفاظ ہیں، فتعالینا، تو ٹھیک ہے، امتعکن، میں تمہیں اس دنیا کے ساز و سامان میں سے کچھ دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن پھر میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا. اب یہ ایک بہت بڑی سخت کسوٹی ہے جو نبی کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اے نبی ان سے کہہ دیجیے، یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا ایلا کا، جب مسلمانوں کے پاس بہت مال غنیمت آ گیا تو ہر گھر جو مدینہ کا تھا وہاں جو ہے کچھ غلام بھی پہنچ گئے، کچھ لونیاں بھی پہنچ گئے جو مال غنیمت میں آئے تھے، کہ روپیہ پیسہ جو درہم و دینار تھے، تو حضور کی ازواج نے جو ہے مل کر جو ہے کچھ ایکا کیا تھا کہ ہمارے نان نقطے میں بھی اضافہ کیا جائے. اب یہ وہ شے تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، اس لیے کہ تمہیں تو مثال بننا ہے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے، اور تمہاری طرف سے اگر اس طرح کے مطالبے جو ہیں جس میں دنیاوی ساز و سامان ہمیں بھی ملنا چاہیے، کچھ درہم و دینار بھی ملنے چاہیے، تو یہ چیز جو ہے کسی طرح مناسب نہیں. حضور نے ایلا اختیار کر لیا تھا، اور وہ واقعہ ایلا جو ہے سیرت کے اندر موجود ہے کہ آپ نے پھر اپنی بیویوں سے کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار کی تھی. یہ اصل میں اس ایلا کے واقعے کا ذکر ہے. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم خواہش مند ہو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور تمہارا جو مقصود ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں سے جو بھی احسان کرنے والیاں ہیں، جو یا کہ آپشن تو دے دی گئی، اگر تمہیں دنیا چاہیے، یہاں کا کوئی درہم و دینار چاہیے، تو ٹھیک ہے وہ لے لو، لیکن پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، رخصت ہو جاؤ یہاں سے، اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے رخصت کروں گا. لیکن یہ کہ اگر دوسری آپشن قبول کرتی ہے تو پھر تمہارے لیے اجر عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے اگر کوئی کسی بے حیائی کی مرتکب ہوئی، اس لیے کہ یہ معاملہ وہی ہے کہ انہیں تو پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مثال بننا ہے نا، یہاں تو معمولی سی کوئی اونچ نیچ وہ برداشت نہیں ہو سکتی. یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو کسی بے حیائی کے مرتکب ہوگی اس کے لیے دگنا عذاب جو ہے لکھ دے گا. وکان ذلک عند اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت سخت الفاظ ہے. ومن یقنت منکن، اب دیکھیں ساتھ ہی دوسرا تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کر دیا، اور جو کوئی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے گی، کس کی؟ اللہ کی فرما برداری، ورسولہ، اللہ کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گی، نوتها اجرها مرتين، تو اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے. اگر کوئی گناہ کی بات ہوئی، کوئی بے حیائی کی بات ہوئی، تو دگنی سزا، لیکن اگر تم جو ہے فرما برداری کرتی رہی، وفادار رہی اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو دگنا اجر و ثواب ہے. وعدنا لها رزقا کریما، اور پھر ان خواتین کے لیے تو ہم نے بہت ہی عزت والا رزق جو ہے وہ اپنے پاس تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی، دیکھیے بار بار وہ یار ہے، اے نبی کی عورتوں، اب یہ معاملہ جو ہے صرف ان کا نہیں ہے، یہ تو مسلمان عورتیں بھی تو پس منظر میں ہیں نا، اس لیے کہ مردوں کے لیے تو ایک مکمل نمونہ موجود ہے اللہ کے رسول کی ذات کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے پڑھ لیا. عورتوں کے لیے نمونہ کیا ہے؟ عورتوں کے کتنے ہی ابواب ایسے ہیں کہ جن میں مرد ان کے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتا. عورتوں کی نفسیات الگ ہے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بالکل الگ رکھا ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، لمیٹیشنز ہیں. تو عورتوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ وہ مسلمان عورتوں کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں. لَسْتُنَّكَ أَحَدٌ مِّنَ النِّسَاءِ، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اگر تم تقویٰ اختیار کرو گی، اور پھر یہ کہ اپنے قول میں، اپنی بات میں کسی قسم کا لوچ اور نرمی اختیار نہ کرو. اس لیے کہ آگے فرما دیا گیا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، مردوں میں وہاں مسلمانوں کے اندر منافقین بھی موجود تھے، کسی کے دل میں اگر کوئی لالچ ہے، کوئی غرض ہے، کوئی شیطانی وسوسہ ہے، آخر تھے رہے منافقین موجود، اور نبی کی بیوی جو ہے کوئی بات کر رہی ہے تو بہت ہی نرم انداز میں، اور بہت ہی جسے آپ کی لوچدار آواز میں، تو اس سے منع کر دیا گیا کہ کہیں کوئی ایسا شخص بدبخت جو ہے جس کے دل کے اندر کوئی شرارت ہے، کہیں کوئی امید ہی نہ باندھ لے. فیتمع الذی فی قلبہ مرض، ان کی کوئی تما ہو جائے، لالچ ہو جائے ایسے شخص کو جس کے دل میں مرض ہے. وقلنا قولا معروفا، بات کرو تو مختصر کرو اور ٹو دی پوائنٹ کرو، بالکل معروف طریقے سے، اس میں کسی قسم کی کوئی لوچ اور کوئی آواز کے اندر. اللہ تعالیٰ نے خواتین کی آواز میں بھی ایک لوچ دی ہے، وہ سنے، لیکن یہ کہ اگر غیر مردوں سے کوئی بات کرنی ہے تو آواز میں کرختگی پیدا کرنا لازم، تاکہ تمہاری آواز کی لوچ سے متاثر ہو کے ابھی خواب و دیدار نہیں بھی کیا. اور سب سے بڑا بب یہ منحوس جو یہ ہمارے موبائل فونز ہیں، وہ جو غلط نمبر ملاتے رہتے ہیں، جہاں کسی آواز خاتون کی کوئی رسیلی سی آواز آئی اور اس میں جو ہے تھوڑا سا انہیں جو ہے لالچ ملا، تو اب جو ہے ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کر کر کے اس کا ناطہ بند کر دیتے ہیں. یہ خباثت ہے ہمارے یہاں ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ہی ہے نا، جس کے اندر مرض موجود ہے، منافقت کی انتہا پر پہنچے ہوئے. تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو آواز کے اندر خواب و تصنعی کیوں نہ ہو، لیکن کرختگی پیدا کرے اور کسی قسم کا کوئی لوچ. نبی کی بیویوں سے کہہ دیا گیا تو عام خاتون کی کیا بات ہے. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور پھر یہ کہ جو پہلے لوگ خواتین جس طرح جو ہے بن سنور کے نکلا کرتی تھی اس سے باز آ جاؤ. ہمارا تو طرز عمل اس کے بالکل مخالف ہے. گھر میں عورت پھرتی ہوئی لگتی ہے جیسے کوئی ماسی پھر رہی ہے، اور باہر نکلے گی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو معلوم ہوگا کہ وہ پورے سولہ سنگار بھی اور جو کچھ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں. اب یہ کیا تماشا ہے؟ اب اسی صورت حال میں اگر شوہر یا جو مرد ہے جو گھر کا مالک ہے وہ جناب اپنی بیوی میں دلچسپی نہ لے اور کہیں اور گھرچے، اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن بالکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس میں عورتوں کا بھی تو قصور ہے نا. یہ بناؤ سنگھار جو ہے یہ باہر نکل کر کرنا، اس کو سختی سے منع کر دیا گیا. ہاں زینت کا اظہار اور اپنے لیے جو بھی جسے آپ کہیے کہ ایک سجاوٹ کا انداز اختیار کرو تو اپنے شوہر کے لیے کرو، اپنے گھر میں رہو. ولا تبرج تبرج الجاہلیت الاولى واقم الصلاۃ واتین الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کیا کرو. واطع اللہ ورسولہ، اور فرما برداری اختیار کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی تم سے کرٹ کرٹ کر تمہیں اس سے پاک کر دے. نبی کی بیوی سے کہا گیا، اس لیے کہ چھوٹی سی برائی جو ہے کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ہو تو وہ پھر بہت بڑی بن جائے گی بعد میں آنے والی خواتین کے لیے اصل آئیڈیل اور نمونہ تو نبی کی بیویاں. اہل البیت کے الفاظ میں نوٹ کیجئے، اے گھر والوں، نبی کے گھر والیوں. اہل البیت کا مطلب جو ہے اب ہمارے اہل بیت میں لیے کیا جاتے ہیں، وہ پنج تن پا کے اسے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں. حالانکہ حضور کی تمام بیویاں جو ہیں وہ اہل البیت میں شامل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تمام بیویوں کو مخاطب ہو کر، اہل البیت، اے گھر والیوں، نبی کے گھر والیوں. وہ طاہر تطہیر، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک صاف کر دے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور وہ آیات جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اس کا ذکر، اس کا اعادہ کرتے رہا کرو. من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے. والحکمہ، اور اس میں جو علم و دانش ہے، جو حکمت کی باتیں ہیں. ان اللہ کانا لطیفا خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، ہر باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقینا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں. والقانتین والقانتات، اب یہ دیکھیے جو اوصاف مردوں کے ہیں اسی کی ریفلیکشن عورتوں میں بھی موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ مومن صرف مرد ہو سکتا ہے عورت نہیں ہو سکتی. اور یہ جتنی بھی اوقات آ رہی ہیں، سطح دینے والے صرف مرد ہو سکتے ہیں عورت نہیں ہو سکتی. عورت کا اپنا آزادانہ وجود ہے، وہ اللہ کے ہاں علیحدہ طور پر مکلف ہے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے اپنے شوہر کے ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اعمال کی دنیا اس کی بالکل جدا ہے. اللہ کے ہاں موازبہ ہوگا شوہر کی بنیاد پر، نہیں کہ شوہر تو بڑا نیک تھا، بڑا جہاد کرتا تھا اور یہاں عورت جو ہے دوسرے رستے پر لگی. یہ نہیں، اب معاملہ ہوگا تو تمہارے اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر ہوگا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، اور اسی طرح قرآن پڑھنے اور قانتین، قنوت، فرما برداری اختیار کرنے والیاں. وصادقین وصادقات، سچ بولنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی. وصابرین وصابرات، صبر کرنے والے مرد عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں. وصائمین وصائمات، روزہ رکھنے والے مرد عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اسی طرح اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے وعدہ کیا ہے مغفرت کا بھی اور بہت بڑے اجر کا بھی. وہی بات ہے کہ خواتین اپنے ذات کے اعتبار سے مکلف ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ شوہر اگر دیکھے تو عورت کو بھی اسی کے سائے میں سے جو ہے وہ گزار کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اس کے لیے اپنا عمل ہے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله، کہ جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول ایک فیصلہ کر لیں، امرن کوئی فیصلہ، ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ ان کے اس کے بعد بھی ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے. اب یہاں سے اصل میں پس منظر میں آ رہا ہے، اگلی آیات بھی آ رہی ہیں، جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کو زید ابن محمد نہ کہا کرو بلکہ زید ابن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا نکاح حضور نے کروایا تھا اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے، اس لیے کہ حضرت زید جو ہیں وہ آزاد کر دیے گئے، حضرت خدیجہ نے آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے طے کر لیا نہیں میں تو خدمت گزار رہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب یہ آزاد شدہ جو بھی ایک پہلے غلامی کی حالت میں رہا پھر آزاد ہو گیا، یہ وہاں سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھا جاتا تھا. ایک شخص وہ ہے جو پیدا ہی آزاد ہوا، ایک غلام بنانے کے بعد آزاد کیا گیا. لہذا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی پھوپھی زاد بہن ہے، اور ان کے گھر والوں کو یہ رشتہ کسی طرح پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ کہ حضور نے جو ہے حکمن کہہ دیا کہ نہیں یہ جو ہے کرنا. اس میں اصل میں ایک دلجوئی بھی موجود تھی، حضرت زینب کا کہیں پہلے نکاح ہوا تھا، وہاں سے طلاق ہو گئی، تو اب گویا کہ متعلقہ بھی ہیں، اگرچہ اس معاشرے کے اندر طلاق جو ہے کوئی بہت بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک داغ تو لگ جاتا تھا کہ متعلقہ ہے، تو ان کی دلجوئی بھی تھی، لیکن یہ کہ وہ اس کو ذہنی طور پر کسی طرح قبول نہیں کر رہی تھی کہ آزاد کردہ غلام جو ہے وہ جو ہے میرا شوہر بنے. لہٰذا کچھ عرصے تو ان کی جو ہے شوہر اور بیوی والا تعلق قائم رہا، اور اس کے بعد پھر حالات اتنے دگرگو ہو گئے کہ پھر یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت زینب کو طلاق دے دی. اب یہ جو طلاق کا ایک اور جو ہے کہ اب یہ دوسری طلاق ہو گئی ان کے لیے حضرت زینب کے لیے، پہلے اپنے پہلے شوہر کی تھی، اب یہ دوسری ہو گئی. تو اب ان کی دلجوئی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں بھی کہیں خیال آیا ہوگا، اس کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن اصل میں فیصلہ اللہ کا تھا. اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر یہ چیز انتہائی معیوب سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اگر منہ بولا بیٹا جو ہے وہ مال وراثت میں بھی شامل کر دیا جاتا تھا تو یہ تو گویا کہ اپنے سلبی بیٹے کی طرف جگہ تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو جو ان کے ہاں جو یہ ایک بالکل عام کا درجہ حاصل کر چکی تھی کہ منہ بولے بیٹے بھی بڑے نہیں، اسی طرح جس طرح سلبی بیٹا ہوتا ہے، لہذا اس کی جو ہے بیوہ یا اس کی زوجہ سے جو ہے اب آپ نکاح نہیں کر سکتے یا اس کی متعلقہ سے نکاح نہیں کر سکتے. تو گویا کہ کوئی اختیار نہیں باقی رہتا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک فیصلہ آ جائے. اور سے فیصلہ کیا تھا؟ نکاح کا فیصلہ. ومن یعص اللہ ورسولہ، ہوا جو سب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. واذ تقول للذی انعم اللہ علیہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو کہ جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، وانعمت علیہ، کا اور آپ کا بھی اس پر بڑا احسان تھا. کون مراد ہے؟ حضرت زید. یہ واحد صحابی ہیں حضور کے جملہ صحابہ میں سے کہ جن کا نام قرآن میں موجود ہے، آگے آ جائے گا، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک. حضور نے پوری کوشش کی کہ ان کے درمیان جو ہے مفاہمت رہے، حضرت زید جو ہیں وہ زینب کو طلاق نہ دیں، لیکن بہرحال وہ بیل منڈے نہیں چڑھی، جو اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ تو وہ چاہتا تھا نا، اس رواج کو توڑنا چاہتا تھا. وتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. حضرت زید سے کہہ رہے ہیں کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وتخفی فی نفسک ما اللہ یبدی، اور آپ نے اپنے جی میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات چھپائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر رہا تھا. اور وہ بات کیا تھی؟ کہ اگر کہیں زید نے طلاق دے دی اپنی بیوی زینب کو، تو اب یہ گویا کہ ایک اور داغ اس کے اوپر لگ جائے گا طلاق کا، تو پھر کیا بنے گا اس کی؟ گویا کہ ایک یہ خیال حضور کے دل میں بھی تھا، اگرچہ ابھی کوئی یہ خیال نہیں تھا کہ میں اسے نکاح کروں گا، یہ تو بعد میں بات آ رہی ہے. واللہ احق ان تخشى، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ احق ہے اس بات کا، زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس سے گزرا جائے. فلما قضى زید منها وطرا، اور جب زید نے حضرت زینب کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی، زوج نہ کہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کا بندھن باندھ دیا زینب کو، اے نبی آپ کے نکاح میں دی. زوج نہ کہا، ہم نے اس کا نکاح کر دیا زینب کا آپ کے ساتھ. لہذا حضرت زینب کہا کرتی تھی بقیہ ازواج سے، حضرت عائشہ بھی تھی اور بھی تھی، کہ جی میں تو وہ ہوں کہ جن کا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا تھا، قرآن میں موجود ہے نا، زوج نہ کہا، یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی نکاح کی رسم بھی یقیناً ہوئی ہوگی، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے. لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیائہم، تاکہ مؤمنوں کے اوپر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں وہ تنگی باقی نہ رہے. کون سی تنگی؟ کہ یہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط رسم ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ منہ بولے بیٹے ہیں، جسے کہنا چاہیے انہیں ان کی اوقات میں رکھو، یہ نہیں کہ تمہارے مال وراثت میں بھی شریک ہو جائیں گے اور پھر وہ تمام جو سلبی بیٹے کے حقوق ہے وہی حاصل ہو جائیں گے. حد یہ ہے کہ آپ نام بھی اگر ہے تو ابنیت اس کی چینج نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے، اولاد دی دی اللہ نے بیٹا، اور اس کے بعد جو ہے وضعیت کے خانے میں اپنا نام دکھانا شروع کر دیا. جرم ہے، گناہ ہے بہت بڑا. اذا قضوا منهن وطرا، جبکہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے جو ان کے ہیں وہ انہیں طلاق دے چکے ہوں، تو گویا کہ وہ ایک جو رسم تھی وہ ختم کی گئی. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ اپنا ہر کام کر گزرتا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی پر کوئی تنگی اس بات میں نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حد ان کے لیے مقرر کر دی. کس حوالے سے؟ عام مسلمانوں کے لیے تو چار کی حد ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حد کو ثابت کر دیا. اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو لوگ تعدد ازدواج کے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضور کی زندگی میں جو کنواری خاتون آئی ہیں صرف ایک آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو حضور کا زندگی کا جسے آپ کا یہ پرائم پیریڈ تھا 25 سال سے لے کر اور تقریباً کوئی 52 سال تک، وہ صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں گزارا، جو ان سے 15 سال بڑی تھی. لہذا جو اعتراض کرتے ہیں، جو اپنے جو ہے وہ خوب سے باتیں گے، جو ہیں وہ دریدہ ذہن قسم کے لوگ، تو ان کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ جو ان کا پرائم پیریڈ تھا جو یوتھ کا ہوتا ہے، وہ تو انہوں نے ایک بیوہ کے ساتھ بسر کیا اور انہیں سے ان کی 4 بیٹیاں بھی ہوئی. حضور کی عمر 25 برس تھی، ان کی 40 برس تھی، 15 برس بڑی تھی. اور آغاز نبوت کے بعد گویا کہ جب حضور کی عمر 40 سال تھی تو اس کے بھی 8-9 سال بعد تک زندہ رہے، تو گویا کہ حضور کی عمر 50 برس تک، 25 برس سے لے کے اور تقریباً 50 برس تک آپ نے صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے. اب کہاں کوئی اعتراض کی گنجائش رہ جاتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اور اس کے اندر جو ہے پھر بیوہ آئی ہیں حضور کی نکاح میں، بہت سی ایسی آئی ہیں کہ جو گویا کہ حضور ذریعہ بنے ہیں ان کے لیے دنیا منفعت کا بھی. بال موضوع بہت بڑا ہے لیکن وقت پھر تلوار جو ہے لٹکی ہوئی ہے. فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی، آپ میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. سنت اللہ، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے بھی ہوتے رہی. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اس لیے کہ یہ حد جو ہے یہ تو ہمارے دین میں لگی ہے نا 4 کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب تورات میں ذکر آتا تو ان کی 99 بیویاں تھیں، ذکر ہے موجود. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور یہ بات اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے، اندازہ ہے، مقرر کردہ. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کیا پیغامات جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ رسول. ویخشونہ ویخشونہ احدا الا اللہ، اور وہ ڈرتے ہیں صرف اللہ ہی سے، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈر اور خوف نہیں کھاتے. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ان کے لیے حساب کے اعتبار سے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ. مراد یہ کہ حضور کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے اور بالکل بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیے، اٹھا لیے. اس لیے کہ بہرحال اگر بیٹا ہوتا تو وہ نبی ہوتا، حضور تو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس کی بہت سی حکمتیں. ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور تمام نبیوں کا اختتام کرنے والے، گویا کہ وہ جو سنہری زنجیر ہے نبیوں اور رسولوں کی، ان کی آخری کڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم المرسلین. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو بہت ہی کثرت کے ساتھ. وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے کہ جو تم پر سلامتی بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی. علیکم، وہ ہے کہ درود جو ہے صرف نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرشتے اہل ایمان پر بھی درود بھیجتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمات سے، اندھیروں سے، گناہوں کے اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو مومنین کے حق میں انتہائی رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہ، وہ جو گریٹنگ ہوگی جس دن وہ آپس میں ملیں گے جنت میں، تو کیا گریٹنگ کے الفاظ ہوں گے؟ سلام، السلام علیکم، سلامتی ہی سلامتی، اسی کے طرح نے عد لہم اجرا کریما، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عزت والا اجر تیار کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبریاں دینے والا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا، بداعیا الی اللہ باذنی وسراجا منیرا، اللہ کی طرف پکارنے والا، بلانے والا اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ، آفتاب رسالت جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، آفتاب رسالت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنین کو تو آپ یہ خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے پاس تو ان کے رب کی طرف سے بہت بڑا فضل ہونے والا ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت باتوں میں آئے ان کافر اور منافقین کے، ودع عزاہم، اور چھوڑ دیجئے وہ جو اذیت آپ کو پہنچا رہے ہیں، جو ٹارچر کرتے ہیں زبان کے ذریعے. اور ظاہر ہے کہ منافقین کی طرف سے تو بہت کچھ جو ہم پڑھ بھی چکے کہ کیا کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے بطور کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اہل ایمان جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اور اس کے بعد انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں مس کیا ہو، گویا کہ وہ خلوت صحیحہ، میاں اور بیوی کا تعلق قائم ہوا. فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو اس صورت میں ان خواتین پر کہ جن کو تم نے طلاق دے دی ہے، جن کے ساتھ ابھی رخصتی جن کی نہیں ہوئی، ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. اس لیے کہ عدت اصل میں استبراء رحم کے لیے، جبکہ ایک ملاپ ہو چکا ہو شوہر اور بیوی کے درمیان، تو اس صورت میں عدت بنتی ہے، اس لیے کہ کہیں جو ہے وہ رحم کے اندر جو ہے باقاعدہ حمل ٹھہرنا، کہ استبراء رحم کہتے ہیں، گویا کہ رحم کو بری کر دینا، یہ چار مہینے کا عرصہ جو ہے اور یہ عدت کا جو پیریڈ ہے رحم کو بری کرنے کے لیے. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، تو اس صورت میں انہیں جو ہے دنیا میں کچھ مال و متاع دے کر اور رخصت کر دیا کرو، بہت ہی عمدگی کے ساتھ رخصت کیا جانا، بہت ہی خوبصورتی کا رخصت کرنا. یہ نہ ہو کہ انہیں مار پیٹ کر جو ہے کچھ جو ان کے پاس ہے وہ بھی واپس کھینچ لو اور چھین کر واپس بھیج دو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیے ہیں آپ کی بیویاں کہ جن کو آپ نے ان کا مہر ادا کیا ہے. وما ملکت یمینک، اور آپ کی ملک یمین، مما افا اللہ علیک، جو آپ نے مال غنیمت کے طور پر آپ کو دی اللہ نے. اب یہ دو لوڑیاں جو ہیں، دو باندیاں حضور کی نکاح میں رہی ہیں، حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہما. وہ بنات عمک، اور ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی چچاؤں کی بیٹیاں. وہ بنات عماتک، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں. وہ بنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں. وہ بنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وہ امرأۃ مؤمنۃ، اور وہ خاتون یا عورت بھی اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے. ام وہبت نفسہا للنبی، کہ جس نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا تھا نبی کے لیے، گویا کہ بغیر کسی مہر کے تعین کے یہ ہبا ہوتا ہے. ان اراد نبی استن کی این استن کی ہا، جبکہ نبی نے ارادہ کیا تھا ان سے نکاح کرنے کا. اب یہ پوری کیٹیگری ہے کہ جس میں اللہ کے نبی کو کہہ دیا کہ یہ خواتین اللہ تعالی نے آپ کے لیے حلال کی ہیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت صرف آپ کے لیے، نو کی رعایت یہاں مراد ہے. تعدد ازدواج جو ہیں وہ خواہ نو ہوں یا گیارہ ہوں، دو اگر ان کو بھی شامل کر لیں، جو خواتین آپ کے ساتھ رہی ہیں بطور ملک یمین، حضرت ماریہ قبطی، حضرت ریحانہ، تو پھر گیارہ کی تعداد ہو جاتی ہے. من دون المؤمنین، دوسرے اہل ایمان کے لیے رعایت نہیں، ان کے لیے چار کی ہے جو ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو شے ہم نے ان پر فرض کر دی ہے ان کی بیویوں کے معاملے میں، کہ عام مومن جو ہے چار سے زیادہ نہیں کر سکتا. وما ملکت ایمانہم، ہاں عام مومن جو ہے چار بیویوں کے ساتھ مل کے یمین اگر باندیاں ہیں تو ان کو جو ہے اپنے اختیار میں رکھ سکتا ہے، اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے. لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو. کہ تعداد کی پابندی کی جو تنگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اٹھا دی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہی ایک جواب کافی ہے کہ حضور کی زندگی میں جو بالکل پرائم ایج تھی اس میں صرف ایک بیوہ خاتون رہی ہے 25 برس سے لے کر اور تقریباً 50 برس تک. یہ تقریباً 25 برس کا ایک تعلق ہے جو حضرت خدیجہ سے رہا، اور ان کی زندگی کے دوران آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ترجی من تشاؤ منہن، اے نبی اپنی بیویوں میں سے جنہیں چاہے آپ اپنے سے دور کر دیں. اس لیے کہ باریاں مقرر تھی لیکن حضور کو اختیار دے دیا گیا تھا، اگرچہ حضور نے اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، باریاں مقرر تھی. اور باری باری یہ جو ہے شباشی کے لیے حضور جو ہے مختلف اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے، اس میں کوئی جو ہے اونچ نیچ یا عدم توازن نہیں ہوتا تھا. بتاؤ الہی کا منتشا، اور پھر یہ کہ جسے چاہیں آپ اپنے قریب کرنے، مراد یہ ہے کہ اپنی جو بھی آپ کی تقسیم ہے دنوں کی اس میں کسی میں اضافہ کر سکتے ہیں، کسی میں کم کر سکتے ہیں، لیکن حضور نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور پھر یہ کہ جس کو آپ نے کچھ دور کیا تھا اس کو اگر دوبارہ طلب کرے اپنے قریب لے آئے تب بھی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ذالک ادنا ان تقر عیونہن، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، تاکہ یہ کہ حضور اگر کسی کو اپنے سے دور کر کے پھر قریب بلا رہے ہیں تو گویا کہ انہیں بھی تو آخر ایک قرب حاصل ہو رہا ہے اللہ کے رسول کا، اور ان کے لیے وہ رات یا وہ اوقات جو ہیں کس قدر برکت کے باعث ہوتے ہوں گے، جبکہ اللہ کے رسول جو ہیں جو محبوب رب العالمین بھی ہیں، جن کا ذکر جو ہے ورفعنا لک ذکر، وہ ان کے گھر میں موجود ہوں، ان کے قریب ہوں، ان کے لیے کتنی ٹھنڈی اور ٹھنڈک اور راحت کا باعث ہوگی. ولا یحزننا، اور کسی قسم کی آزردہ نہ ہوں. ویرضین بما آتیتہن، اور جو کچھ آپ انہیں دیں گے اس پر وہ راضی رہیں گی، راضی ہیں. کلہن، وہ تمام کی تمام. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اے مسلمانوں تمہارے دل میں ہے. وکان اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، حلیمہ، اور تمام بہت ہی تحمل اور برداشت والا ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اب جب یہ آیات نازل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب گویا کہ پابندی لگا دی گئی کہ اب آئندہ آپ کسی خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ہی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کر اور نو کی تعداد اس کو برقرار رکھنے کے لیے کسی سے نکاح کر لیں. دیکھیے بالکل جسے آپ کا یہ اڑیا الفاظ ہیں، اس لیے کہ رب رب ہے، بندہ بندہ ہے، بندہ خواب اللہ کے رسول بھی ہے، محبوب رب العالمین بھی ہے، لیکن جب پابندی لگے گی رب کی طرف سے تو اس کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا کہ حضور ہمارے نزدیک تو جسے آپ کہیے کہ معراج انسانیت ہے، اللہ کے بھی انتہائی محبوب ہے، لیکن رب رب ہے، بندہ بندہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اب کے بعد لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور اب ولو اعجبک حسنهن، اگلے الفاظ جو ہیں اس سے بھی زیادہ گاڑے ہیں، خواہ کسی خاتون نے کتنا ہی آپ کو اٹریکٹ کیا ہو. دیکھیں یہ ہے اصل میں کلام الہی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت. حالانکہ کسی شخص کا اپنا کلام ہوتا تو اس قسم کے سخت الفاظ اپنے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، اس لیے کہ انسان کے اندر نفسانی طور پر جو ہے عورت کی طرف ایک اٹریکشن رکھ دی ہے. لیکن یہ کہ کوئی خواہ عورت جو ہے اس کا حسن کا لفظ ہے، ولو اعجبک حسنہن، خواہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے تب بھی آپ کو منع کر دیا گیا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے. اب یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا حکم ہے، جب تک اجازت تھی اجازت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجازت کو ختم کر دیا. اللہ مملکت یمین، سوائے ان کے جو آپ کے مل کے یمین ہے. حضرت ماریہ قبطیہ بہت بعد میں جو ہے حضور کے نکاح میں آئیں، جو لونڈی تھی غلام. وکان اللہ علا کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری پوری نگرانی فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس فالله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين في أنفسهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجهم فالله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن الرحمة وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
الله أكبر